الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ کہف کی آیت 74 سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے. سیدنا موسیٰ کا واقعہ زیر بحث ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا مشاہدہ کیا. اس واقعے کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا، اس کا تعلق ایک نادار ملاح کی کشتی سے تھا. اس واقعے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کشتی میں چھید کر دیا گیا ہے، تو انہیں اس پر سخت اعتراض ہوا. انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ ایسا کام ہے کہ اس کے نتیجے میں تو کشتی کے سب مسافر غرقاب ہو سکتے ہیں. اس پر انہوں نے توجہ دلائی کہ ظاہر میں کیا ہوتا ہے، باطن میں کیا ہوتا ہے، تمہارے سامنے چیزیں کس طرح آتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کار فرما ہے. یہی تو سمجھانے اور بتانے کے لیے تم یہ سفر کر رہے ہو، اس لیے اس میں سوال نہیں کرو. تم نے سوال کیا ہے تو جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے. اس پر سیدنا موسیٰ نے معذرت کی اور انہوں نے مزید ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. اب فرمایا کہ فن تلقا، پھر دونوں آگے چل پڑے. یعنی سفر شروع ہوا، اس میں ایک واقعہ پیش آیا، جا کر ساحل پہ اترے ہوں گے اور پھر آگے کا سفر شروع ہو گیا. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ ان کا عینی مشاہدہ ہے. میں عرض کر چکا کہ دونوں کا امکان ہے. دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلامن فقتلہ، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. یعنی جا رہے ہیں، کسی بستی کے پاس سے گزرے، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. جیسے ہی ان کے ساتھی نے لڑکے کو دیکھا، قتل کر ڈالا، اس کو مار دیا. فقتلہ، قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. اس پر تو پہلے سے بھی زیادہ اعتراض تھا. یعنی وہاں تو صرف یہ تھا کہ چھید کیا ہے، اس سے کشتی ڈوب سکتی ہے، لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں. یہاں تو آگے تک معاملہ چلا گیا، یعنی ایک بے گناہ کو مار ڈالا. موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا. انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ کسی کی جان تو اسی صورت میں لی جا سکتی ہے کہ اس نے کسی کی جان لے لی ہو اور اس کو قصاص میں مار دیا جائے. ایک بے گناہ لڑکا کہیں کھیل رہا ہوگا، کہیں جا رہا ہوگا، اس کی آپ نے جان لے لی، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے تو کسی کا خون نہیں کیا تھا، کسی کی جان نہیں لی تھی. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. ان کو یہی کہنا چاہیے تھا. وہ ایک مرتبہ پھر گویا پھٹ پڑے، یہ کیا کر ڈالا آپ نے؟ یعنی میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، پہلے آپ نے ایک شخص کی کشتی میں چھید کر دیا، بمشکل بچے لوگ، ساری کشتی ڈوب جاتی تو آپ کا کیا جاتا؟ اب یہ آپ نے دوسرا کارنامہ کر دیا، ایک جاتے جاتے بے گناہ لڑکے کو مار ڈالا ہے. یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. یعنی ہمارے سامنے چیزیں جب آتی ہیں تو دسیوں سوالات پیدا کر دیتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ سوالات کر رہے ہیں یا اس صورتحال پر صبر نہیں کر پا رہے، تو اگر ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں گی تو ہم ایسے ہی پوچھیں گے، یہ کیا بنایا ہے؟ آخر یہ جانور بیچارے اسی لیے بنا دیجئے کہ ان کو دوسرے جانور پھاڑ کھائیں، اس لیے بنا دیجئے کہ ہم ان کو لاکھوں کی تعداد میں ذبح کریں اور ان سے گوشت حاصل کر لیں؟ یہ بچوں کو تکلیفیں آ رہی ہیں، جتنے اس طرح کے معاملات ہیں جن میں بظاہر ایک چیز شر محسوس ہوتی، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہی سوالات ہونے چاہیے۔ چنانچہ یہ واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ معاملات کو کہاں سے کر رہے ہیں اس کو واضح کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا نظم جس ہستی نے بنایا ہے اس کے معاملات اور تمہارے علم کے درمیان کیا نسبت ہے۔ اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے، فلاں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ تمہیں اپنے حدود علم کے اندر رہنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ تعلیم ہے، سارے راز نہیں کھول دیے گئے، ذرا سا پردہ اٹھا کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی کام عبث نہیں کر رہا، اس نے ہر چیز کو بالحق بنایا ہے، اس کائنات میں کیا کیا چیزیں کیسے کار فرما ہیں اس کو اس پروردگار نے ایک اسکیم میں ڈھل دیا ہے، وہ اسکیم اپنی بے پناہ حکمتیں رکھتی ہے، اس میں علت و معلول کے رشتے، حکمت اور مقصد کے رشتے تہ در تہ ہیں، ان کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اپنے حدود علم میں رہو تو پھر کم سے کم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہیں پروردگار کے بارے میں سوئے ظن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم یہ ہے، اور نتائج کے معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر اور حکمت، یہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں اگر کسی کو عنایت ہو جائے تو اس پر دن رات اس پروردگار کا شکر کرنا چاہیے۔ دونوں چلے، راستے میں لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا، یہی سوال ہونا چاہیے تھا۔ پیچھے بھی جو انہوں نے اعتراض کیا وہی اعتراض ہر عاقل کرے گا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمارا حادثہ اخلاقی جن چیزوں پر حکم لگاتا ہے ہم انہی کے اندر باتوں کو سمجھیں گے، ہمارے علم کے لیے جو حدود معین ہیں انہی میں ہم فیصلے کریں گے۔ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے حدود علم سے ماورا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، حکم لگانا چاہتا ہے، فیصلہ سنا دینا چاہتا ہے۔ وہ اگر اپنے حدود علم میں رہ کر چیزوں پر غور کرے تو وہ بھی ایک پوری دنیا ہے، وہی دنیا ہے جس میں سائنسی ذہن نے اتنی ایجادات کر ڈالی ہیں، ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ بجائے خود ایک کارخانہ حیرت بن گئی ہیں، اور انسان کے لیے اس میں جس طرح بہتری کے سامان ہیں اسی طرح غور و خوض کے بھی بڑے سامان ہیں۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے وہ اپنے حدود علم میں اپنے علم اور اپنی عقل اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے عطا فرماتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس وقت کسی چیز کے بارے میں غور کریں، جس وقت کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کریں، جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دیں تو سب سے پہلی بحث علم کی بحث ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ میرا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا علم کہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کو بالکل متعین طریقے پر بارہا میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس پہلو سے آپ اپنے وجود کی تحلیل کر لیں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا علم ہمارے اس اضطراری معلومات سے شروع ہوتا ہے جو ہمارے اندر ودیت ہے، ہمارے حواس ہمارے باطن سے بھی رابطہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے کچھ حدود ہیں، ہمارے حواس ہمارے ظاہر سے یا باہر کی دنیا سے، خارجی دنیا سے بھی رابطہ پیدا کرتے ہیں ان کے بھی کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر ہم رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، چیزوں کو اپنے تجربات سے گزارتے ہیں. اگر ہم نے تحقیقات کر کے کچھ چیزوں کو معلوم کیا ہے اور ان کے بھی اندر اتر کر دیکھیں تو وہ حواس کی صلاحیت کو بڑھانے کے نتیجے میں ہوئی ہیں. جب آپ ان اپنی ذرائع سے کام لے کے معلومات جمع کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں عقل دی گئی ہے، وہ کچھ عقلی سوالات بھی پیدا کرتی ہے اور کچھ عقلی نتائج بھی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. ان میں سے بعض نتائج وجوب کے درجے میں ہوتے ہیں، لازماً نکلتے ہیں، ان سے مفر نہیں ہوتی، گریز کا راستہ نہیں ہوتا، اور کچھ نتائج امکانی ہوتے ہیں. امکانی نتائج ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. انہیں ہم اسی حیثیت سے پیش کریں اور پھر ان پر تحقیق کریں، یہاں تک کہ کوئی چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں اس طرح آ جائے کہ اس کے بارے میں بھی ہم کوئی حتمی رائے دے سکیں. تو ہمارے علم کا اصل میں یہی طریقہ ہے، وہ ایسے ہی کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دنیا پیدا کر لیتا ہے. اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھنے میں کیا ہوتا ہے، امکانی چیزوں کے بارے میں ہم پھر اپنے تخیل کو کار فرما کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو امکانات کی صورت میں پیش کریں، حقائق کی صورت میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک نوعیت کا تجاوز ہے جو ماں بعد طبیعت کی بحثوں میں ہوا، فلسفیوں نے کیا، صوفیاء نے بھی کیا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پیچھے جا کر حواس کی اپنی دنیا کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا فی الواقع جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، وہ حقیقی ہے، حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ ہمارا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے پیچھے جانے کے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. چنانچہ نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر اپنا وجود بھی تشکیک کا ہدف بن جاتا ہے، اور آدمی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اس سے آگے جانا ہی ممکن نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم میں اپنے حواس پر اعتماد کرنا سیکھیں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں اس نے جو ذرائع علم ہمیں دیے ہیں ان پر اعتماد کریں گے تو اس سے کچھ بات آگے بڑھے گی. وہ اعتماد اسی درجے کا ہونا چاہیے جس حد تک ان حواس سے ہماری مناسبت ہے. ہمارے اندر کا اضطراری علم معلومات سے تعلق پیدا کرتا ہے اور علم کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اس کے لازمی نتائج کیا ہیں، وہ کہاں تک پہنچاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دائرے میں کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں، اس دائرے میں کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کو اعتراض کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی انہوں نے بالکل صحیح اعتراض کیا ہے کہ جب یہ بات اخلاقی لحاظ سے طے ہے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل، کسی انسان کی جان بغیر وجہ کے نہیں لی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے بھی اگر اپنی کتابوں میں جان لینے کا حق دیا ہے یا اپنی شریعت میں جان لینے کا حق دیا ہے تو اس کے حدود بالکل متعین کر دیے ہیں. چنانچہ سیدنا موسیٰ کی قومی کے حوالے سے قرآن میں نقل ہوا ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی الا یہ کہ وہ کسی کی جان لے لے، اور یا وہ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جائے، فساد پیدا کر. یہ دو ہی صورتیں ہیں جس میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے. انہوں نے جب ایک راہ چلتے لڑکے کی جان لے لی تو کوئی وجہ نہیں تھی، نہ اس لڑکے نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ اس نے کوئی فساد برپا کیا تھا، نہ وہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہوا تھا. پھر جان کیوں لے لی؟ ظاہر ہے اسی سوال کو ذرا پیچھے لے جائیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچہ دیا ہے، کھیل رہا تھا ہمارے ساتھ، بڑی محبت کا تعلق تھا، اٹھا لیا، کیوں اٹھا لیا؟ یعنی یہاں تو یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ ایک شخص ہے جس نے قتل کر دیا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن یہ قتل تو اگر غور کر کے دیکھیں تو روز ہو رہا ہے. مصیبتیں آتی ہیں، ہم ان کے علت و معلول کے رشتے نہیں قائم کر پاتے، تکلیفیں آسمان سے اترتی ہیں، ان کی وجہ نہیں متعین کر پاتے. یعنی ظاہر میں جو احوال ہیں ان کی بنیاد پر اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں. اسی کو پرابلم آف ایول سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی شر ہے، اس کے علل معلوم نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے اس کی. تو یہاں پردہ اٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم ہستی کی اسکیم کار فرما ہے. اس اسکیم کو پورا سمجھ لینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. البتہ कुछ हिजाब उठा के बताया जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें पेश नज़र हो सकती हैं। यानी गोया यूँ समझिए कि देख का एक दाना है जो चखने के लिए दे दिया और फिर कहा कि इस पर अब क्यास कर लो। क्यों? इसलिए कि इंसान का मामला या उसके इल्म का मामला यही है, उसको जब एक चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर उसको अकली इस्तेंताज के ज़रिए से वो एक कुल्लिए में तब्दील कर देता है। ये बताने और समझाने के लिए ये सफ़र हो रहा है। तो उन्होंने सख्त एतराज़ किया और ये कहा कि आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून नहीं किया था, ये आपने बहुत बुरा काम किया है। काला लम कुल्ल के इन्नक लन तस्तती या माई या सबरा, उसने कहा मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सको। यानी वही, ये देखिए वो जुमला बार बार दोहरा रहे हैं, मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे इसलिए कि मैं जिस दुनिया में काम कर रहा हूँ वो दुनिया तुम्हारे इल्म की गिरफ्त में आ नहीं सकती। उसमें क्या चीज़ किस तरह हो रही है, किस कायदे पर हो रही है, वो तुम्हारे समझने के दायरे से बाहर है, तो तुम सब्र नहीं कर सकोगे। ये महज कोई जजर का जुमला नहीं है, यानी तंबीह नहीं की जा रही, वो एक हकीकत वाक्या बता रहे हैं कि ये आसान काम नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि एतमाद करो, जब अल्लाह ने तुमसे कहा है कि मेरे पास जाकर कुछ इल्म तुम्हें हासिल होगा तो उस इल्म के लिए सब्र नागुज़ीर है। उसने कहा मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। काला इंसान तो कान शईम बादा फला तो साहिबनी, मूसा अलैहिस्सलाम को तंबी हुई, वो ये बात समझ गए कि मेरा मामला यही है और मैं सब्र नहीं कर पा रहा तो उसके भी वजूह हैं, और ये कह रहे हैं तो उसके भी वजूह हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मूसा ने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ में, यानी जितना इल्म मुझे चाहिए वो हासिल हो गया है, अब अगर थोड़ा सा चलने का और मौका दें तो मैं कोशिश करूंगा कि सब्र ही करूं, ताहम अगर ना कर सकूं तो फिर ये साथ भी ख़त्म हो जाएगा। काला इन सल तो कान शईम बादा फला तो साहिबनी कद बलग तमिल लदुन्नी उजरा, इसके बाद मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें, आप मेरी तरफ से हद उजर को पहुंच गए। यानी अब आपको हक हासिल है कि आप इस सफ़र में मुसाहबत का खात्मा करते हैं। जितना कुछ आपने मुझे बताना था बता दिया, जो मुझे सीखना था वो मैंने सीख लिया, अब इस सफ़र में अगर मैं मज़ीद सब्र नहीं करता तो ये ठीक है, आपका उज़र भी ठीक है और मुझे भी अब अलग हो जाना चाहिए। ये वादा उन्होंने कर लिया और ये बात भी कह दी, आप मेरी तरफ़ से हद उज़र को पहुंच गए, कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, यानी अब आपसे कोई गला नहीं होगा, अब आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, मामलात वाज़े हो गए। ये उस वजू का बयान है जो इस सारे अमल से उनको हासिल हो गया। बन तलका, इस पर दोनों आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर चलने के लिए मज़ीद तैयार हो तो चलते हैं, लेकिन ये वाज़े हो गया कि अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद फिर दोनों जुदा हो जाएंगे। बन तलका, इस पर दोनों आगे बढ़े। हत्ता इज़ा अतिया अहला करियतिन इस्ततमा अहलहा फअबौ युज़य्यिफूहुमा फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यन्कज़्ज़ फअक़ामा। आगे एक और वाक़िया पेश आ गया। इस पर दोनों आगे बढ़े यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुँचे तो वहाँ के लोगों से खाना खिलाने को कहा। ये आम रिवायत थी, लोग सफ़र करते थे, रास्ते में इस तरह का सामान्य सफ़र नहीं होता था कि यहाँ इस होटल में ठहर जाएंगे और यहाँ से खाना खरीद के खा लेंगे। उस ज़माने की रवायत यही थी कि मुसाफिर आए हैं तो बस्ती के लोग उनके लिए खाने का इहतमाम कर देते थे, यानी एक जगह से दूसरी बस्ती में गए, दूसरी से तीसरी बस्ती में गए, इसी तरह लोग सफ़र करते थे। कुछ ज़्यादा सफ़र साथ ले लिया है वो काम आ जाएगा, वरना ये है कि जिस बस्ती में उतरे हैं वहाँ मस्जिद में जाकर लेट गए या किसी और जगह पर पहुँच गए, उस ज़माने में देहातों के बाहर दायरे बने होते थे, वहाँ जाके बैठ गए, चौपाल बनी होती थी, लोग आम तौर पर देख लेते थे कि शाम का वक्त है, खाने का वक्त हो रहा है, मुसाफिर है, रात गुजारेगा, तो वो खाने के लिए पेश कर देते थे। ये बस्ती में गए और वहाँ लोगों से इन्होंने दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं, अगर आप हमें खाना दे सकें, मगर उन्होंने मेज़बानी से इनकार कर दिया। ऐसे ही कोई लईम लोग थे, वरना आम तौर पर ऐसा होता नहीं। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको वाकये के लिहाज से देखिए तब भी एक तासुर पैदा होता है, और रोया के लिहाज से देखिए तो बस मामलात इस तरीके से पेश आ रहे हैं। इस पर दोनों आगे बढ़े, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुँचे तो वहाँ के लोगों से खाना खिलाने को कहा, मगर उन्होंने उनकी मेज़बानी से इनकार कर दिया। फ़ाओबो आई युज़य्यफ़ूहुमा। अब बस्ती में ये इस्तकबाल हुआ, ये सलूक हुआ, बस्ती से निकल रहे हैं। फ़वजद फ़ीहा जिदारन, फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी। यानी बस्ती वालों ने तो ये सलूक किया, लेकिन उसी बस्ती में एक दीवार देखी। यूरीद यनकदा, जो गिरा चाहती थी, यानी ये मालूम हो रहा था कि दीवार अब इस वक्त गिरी या कल गिरी, ये सूरत हाल थी। गिरने वाली दीवार देखी तो जो उनके साथी थे उन्होंने उसको दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया। तो आकाम हो, यानी दोबारा तामीर किया या उसको सहारा दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। दीवार गिरा चाहती थी लेकिन अब उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। काल लौशे तलत तखस्ता अलैहि अजरा, मूसा ने कहा कि आप इसी पर बात कर लेते बस्ती वालों से। यानी इधर सूरत हाल ये है कि खाने को कुछ नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे आगे सफ़र जारी रखे हुए हैं, आपको उन्होंने खाना भी नहीं दिया। चलिए, आप दीवार को अगर ठीक करना चाहते थे तो बस्ती वालों से कहते कि तुम हमें मेहमान के तौर पर खाना नहीं दे रहे, तो हम तुम्हारी ये दीवार दुरुस्त कर देते हैं, उसके अजर में खाना दे दो। तो ये कोई माकूल बात होती? इधर हमारा हाल बुरा हो रहा है और आपने ये क्या किया? दीवार देखी जो गिरा चाहती थी तो उसने वो दीवार खड़ी कर दी। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर मजदूरी ले सकते। यानी ऐसी लईम बस्ती वैसे ही मेज़बानी के लिए तैयार नहीं हुए, आपको नेकी करने की सूझ रही है, नेकी करने के भी कोई मौके होते हैं, इस वक्त तो हमारी भूख के लिए कुछ होना चाहिए था, वो अगर मेज़बानी करने के लिए तैयार नहीं थे तो आप मज़दूरी ले लेते, अगर आप चाहते तो इस पर मज़दूरी ले सकते थे। इस पर मैंने लिखा है, मतलब ये है कि बस्ती के लोग तो ऐसे लईम थे कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर हमें खाना खिलाने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने इसके बावजूद उनकी दीवार दुरुस्त कर दी। इन कमीनों के लिए आपने ये मेहनत बेमुश्त क्यों बर्दाश्त की है? यानी बगैर किसी मुआवजे के ये क्या किया आपने? ये लोग इसके मुस्तक नहीं थे। आप इस पर कुछ मजदूरी ले सकते थे जिससे हम खाना ही खरीद लेते। यानी अगर ये मेज़बानी के लिए तैयार नहीं थे, मेहमानों को मेहमान समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो पैसे देकर हम इनसे खाना ले लेते, लेकिन ये आपने क्या किया? अब जब इन्होंने ये एतराज़ किया तो काला हाजा फिराको बैनी व बैने, उन्होंने कहा कि बस फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त भी आ गया। इस आखिरी चीज़ को भी देखिए तो इसका भी एक बड़ा ख़ास और लतीफ़ पहलू है, और वो ये कि नेकी बराबर नहीं होती। यानी जैसे पीछे जो बातें हमने देखी उनमें यह है कि एक शर पहुंच जाता है, एक गरीब की कश्ती टूट गई है, एक आदमी का नौजवान लड़का रुख्सत हो गया है, ये वो चीज़ें हैं जो एक अलम के तौर पर आती हैं ज़िंदगी में, सवाल पैदा कर जाती हैं। इसी तरह नेकी भी बाज़ औक़ात बराबर नहीं होती। यानी नेकी हो रही होती है, हम ये देखते हैं कि वो लोग के जो लईम हैं, कमीनगी पर उतरे हुए हैं, ना अल्लाह ताला के हुदूद की पासदारी करते हैं, ना अखलाकी हुदूद का ख्याल रखते हैं, लेकिन इनायतें होती चली जाती हैं, यानी उनकी दीवारें दुरुस्त होती चली जाती हैं। ये तस्वीर है जो इस दुनिया में रोज़ सामने आती है, वहाँ ये इस सूरत में सामने आई कि उन्होंने उसकी दीवार ठीक कर दी। अब फरमाया कि हाजा फिराक व बैनी व बैनिक, ये अब हमारे लिए फिराक का मौका है, अब हमें जुदा हो जाना चाहिए, लेकिन जुदा होने से पहले तो नब्बे का बेतावील मालम तस्तते अलैहि सबरा, अब मैं تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ پہلے انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا تھا، واقعات پیش آتے رہے اور تینوں پے در پے پیش آ گئے، اور میں نے عرض کیا کہ تینوں ہماری دنیوی زندگی میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے ایک لحاظ سے نمائندہ واقعات ہیں، یعنی شر پیدا ہوتا ہے، علت سمجھ میں نہیں آتی، خیر پہنچتا ہے اور ان کو پہنچتا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، علت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی اس دنیا کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو سامنے رکھ کر وہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اب جب الگ ہو رہے ہیں، اور اسی لیے بھیجا بھی کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا۔ میں نے اس پر وضاحت کی ہے کہ اس سے واضح ہے کہ جدائی کا فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ پر حجت تمام ہو گئی، بلکہ جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا گیا تھا وہ مقصد بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم کے تحت یہ سفر کرایا تھا وہ پوری ہو گئی۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اتنا ہی علم کافی ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ہم سے جو تقاضا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کا تقاضا، اللہ تعالیٰ جو نتائج نکالتا ہے ان پر بھروسہ کرنے کا تقاضا، یہ جتنے تقاضے ہم سے کیے گئے ہیں، جو ہمارے دین نے کیے ہیں، جن پر اللہ کی اسکیم قائم ہے، وہ سب کے سب تقاضے جس جس درجے میں پیدا ہوتے ہیں اس کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی سوالات ختم نہیں ہوں گے، ہر چیز کا جواب بھی نہیں ملے گا۔ چند چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ہمیں ڈالے ہوئے ہیں، وہ امتحان یہی ہے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں، اور جن چند چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے ان پر قیاس کر کے باقی کے بارے میں اپنے پروردگار پر اعتماد کریں۔ یہ امتحان ہے، یہ علم کا امتحان ہے، اور اس کے ایک بڑے اہم پہلو کو یہاں نمایاں بھی کیا ہے اور اس کو واضح بھی کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اب وہ کیا بتاتے ہیں۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے، ایک ایک کو انہوں نے لیا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی، یعنی وہ کشتی چلا تو ایک ملا رہا تھا، لیکن اس کے مالک چند مسکین تھے جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی ایسے ہی کشتیاں چلاتے تھے اور اپنی محنت سے کچھ پا لیتے تھے۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، یعنی میں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ وہ بتا رہے ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، یعنی کشتی عام استعمال کے قابل نہ رہے، اس میں ایک تختہ توڑ دیا، میں نے اس کو عیبدار کر دوں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا، تو میں نے لکھا ہے کہ آگے وضاحت ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا۔ وہ آخر میں بتا دیتے ہیں جا کے کہ اس میں میں نے اپنی رضامندی سے کوئی کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ آگے وضاحت ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا، لیکن یہاں اس کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ غالباً حکم صرف یہ تھا کہ کشتی کو بادشاہ کے غصب سے بچا لیا جائے۔ اس کے لیے تدبیر کیا ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کیا، چنانچہ اس کو منسوب بھی اپنی طرف کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو ہدایت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جانا چاہیے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آگے پوری تدبیر بھی بتا دی جائے۔ وہ ایک عاقل مخلوق ہیں، وہ خود فیصلے کرتے ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے، فلاں چیز حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہاں حکم اوپر سے صرف یہ آیا ہے کہ کشتی کو بادشاہ کے غصب سے بچا لیا جائے۔ یہ کشتی ان مسکینوں کے پاس ہی رہنی چاہیے، ان کی چونکہ روزمرہ کی زندگی کا اس پر انحصار ہے، یہ بادشاہ کے پاس چلی گئی تو معلوم نہیں کب واپس آئے گی، اس میں یہ بیچارے بھوکوں مر جائیں گے، اس لیے آپ اس کشتی کو بچائیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ تدبیر کی کہ اس کو توڑ دیا، اب یہ جائے گا وہاں پر، کشتی پکڑنے والے آئیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ ظاہر ہے کہ وہی کشتیاں لیں گے جو کام کرنے کے قابل ہوں گے اور اس کو چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ میں نے ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی، یہ انہوں نے پہلی چیز کے بارے میں بتا دیا۔ دوسری دو کے بارے میں بھی آگے انہوں نے وضاحت کی ہے، اور پھر اس میں بعض دوسرے حقائق سے بھی پردہ اٹھایا ہے، جس میں سے ایک ایک چیز سمجھنے کی بھی ہے، اور وہ علم کے جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے اس میں کامیابی کے لیے ہماری ضرورت بھی ہے۔ لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔